Ya şahı aleyhüllâ şeyhü lâ rabbel cem Hazreti Abbas Mâlâna şahı kime mahatte sahâna ve Allah'ına kadar okuyun. Buna muhsicu zalim şahı
Zara yaha unka
ہمارے نالائے درد محبت پر تعجب کیا، یہ نام نگاہ گزرگا معلوم ہوتا ہے، یہ نام نگاہ گزرگا معلوم ہوتا ہے، خدا کے فضل سے جس وقت جسے حاصل ہوئی اختر، خدا کے فضل سے جس وقت جسے حاصل ہوئی اختر، پھر اس کا فیض فیض دے کر معلوم ہوتا ہے، پھر اس کا فیض فیض دے کر معلوم ہوتا ہے، گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے، جو کر لے نفس امارا کو قابو میں تو وہ سامنے فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، حضرت والا کی آپ نے نظم سنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو ملکہ عطا فرمایا تھا اور اپنے اشعار کے اندر حضرت والا تصوف کے مسائل کو بھی حل فرما دیا کرتے تھے، لیکن ہماری کوتاہ نظری کہہ لیجئے، کم فہمی سے کہہ لیجئے کہ ہمارے اوپر سے شعر گزر جاتے ہیں، اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ بھی کچھ اس کو بتا دیا جائے کہ کیا آپ نے سنا اور کیا سمجھا۔ اس میں حضرت نے جو بات بیان کی ہے، بعض ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، بتائیے گناہ کر کے کیا خوش ہونا چاہیے ایک مومن کو؟ گناہوں پر تو رونا چاہیے، ہم بجائے رونے کے گناہوں پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو ایسا شخص جو گناہوں پر خوش ہوتا ہو وہ اپنا نفس نہیں مٹا سکتا۔ جس شخص کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں میں مر جاتا، زمین میں گڑ جاتا، میری روح قبض کر لی جاتی، لیکن یہ گناہ نہ میں کرتا تو اس کو یہ آسان معلوم ہوتا ہے جو خوش نہ ہو، اور جو خوش ہوتا ہے اسے فکر ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے نفس کو نہیں مٹا سکتا۔ اسی بات کو حضرت نے اس طرح فرمایا کہ گناہوں سے جو ظالم شادماں معلوم ہوتا ہے، یعنی گناہ کر کے جو شخص خوش ہوتا ہے مٹانا نفس کا اس کو کوہ گرا معلوم ہوتا ہے، نفس کو مٹانا اس کے لیے ایسا بھاری ہے جیسے بڑے پہاڑ کا بوجھ اپنے سر پہ لادنا۔ جس طرح کوئی شخص پہاڑ کو اپنے اوپر نہیں رکھ سکتا، سر پر نہیں لے سکتا، اسی طریقے سے نفس کو مٹانا بھی اس کے لیے بھاری ہے۔ اب آپ دیکھیے، چھوٹا سا شعر ہے لیکن کتنی بڑی اس میں حکمت کی بات ہے کہ گناہ کر کے خوش ہونا اصل میں مومن کا کام نہیں ہے، چونکہ ہم بہرحال انسان ہیں، کبھی گناہ ہو جائے۔ گناہ کا مطلب کیا؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم عدولی، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر ہم سے ہو جائے تو فوراً رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اس گناہ پر ندامت ہونی چاہیے ہمیں، اور ندامت نہیں ہو رہی، ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ نہ صرف گناہ سے خوش ہوتے ہیں، اپنے دوستوں میں جا کے بیان بھی کرتے ہیں کہ آج تو میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا، جو بات اللہ رب العزت نے ساری رات اس کی چھپائی، پردہ رکھا اللہ نے، وہ جا کے اپنا پردہ خود فاش کر دیتا ہے۔ اب بتائیے اس ظالم آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ کہ اللہ نے تو اس کی پردہ پوشیاں کی اور وہ اس نے اپنی پردہ دری خود ہی کی۔ تو ایسا شخص اپنے نفس کو کیسے مٹائے گا؟ وہ تو گناہ کر کے خوش ہوگا. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ بتائی کہ جو آدمی اپنے نفس کو قابو میں کر لے, اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کر لیں. قابو کرنا کیا ہے؟ کہ نفس کو گناہوں سے روک دیں, نفس کو ناجائز خواہشات سے روک دیں, ناجائز تمناؤں میں جانے سے روک دیں. اسی کو خون تمنا کہا جاتا ہے, اسے آرزوؤں کا خون کہا جاتا ہے, کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کسی ناجائز کام کرنے کو, لیکن ہم اللہ کی محبت میں وہ ناجائز کام نہیں کرتے. دیکھیے نفس کی تین قسمیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, 13 پارے کے اندر پہلی آیت میں ہی اللہ تعالی نے سب سے پہلے نفس امارہ کو بیان کیا. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چونکہ چل رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. نفس میں تو خیالات تو آتے ہیں, برائی کے خیالات بھی آتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ ان نفس الامارۃ بالسوء, نفس تو انسان کا ہمیشہ حکم کرنے والا ہے برائی کا, نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ جو جس پر اللہ رحم کرے. تو ہر آدمی چاہے وہ بڑا عالم ہو, شیخ ہو, کوئی ہو, نفس میں خیالات تو سب کے آتے ہیں, اور انسان کا نفس اسے گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے, حکم دیتا ہے کہ یہ گناہ کر لے, اس میں بڑا مزہ ہے. الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے. تو یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ آپ گناہ پر قدرت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روکتے ہیں, اپنے نفس کو گناہ کرنے پڑنے سے روکتے ہیں. یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کا خاص رحم اور فضل ہو گیا تم کا. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, گناہ کی زندگی نہ گزارنا, تو یقیناً یہ اللہ کا خاص فضل اور انعام ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے بچا لیا, ورنہ گناہوں میں پڑنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے بتائیے؟ کیونکہ نفس بھی معین اور مددگار ہے, شیطان بھی معین اور مددگار ہے, ماحول بھی معین اور مددگار ہے, دوست بھی معین اور مددگار ہیں, رشتہ دار بھی معین اور مددگار ہیں, آپ کے قرابت دار بھی سارے کے سارے آپ کے گناہوں پر آپ کی مدد کے لیے تیار. آپ ایک گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کو دیکھیے سارے عزیز ساتھ مل جائیں, سب کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہم یہ کریں گے, وہ کہے گا میں یہ کروں گا, سب آپ کے معین مددگار بنیں. لیکن اگر آپ اس گناہ کو چھوڑیں اور کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے آئے تو شاید ہی کوئی آئے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس پر وہ مثال تو مجھے نہیں دینی چاہیے, لیکن اگر کہیں رقص و سرود اور محفل کی محفل ہو آپ دیکھیے پھر کس طرح لوگ ٹوٹتے ہیں, اور کہیں اگر قرآن خوانی کی مجلس ہو محفل ہو بشرطیکہ وہ قرآن خوانی جائز ہو تو اس میں آتے نہیں لوگ. مرنے پر بھی صرف اس لیے آتے ہیں کہ شکل دکھا دیں. ایک وزیر صاحب خاتون تھیں, یہ غالباً 1980 کی بات ہے, ان کے شوہر کا انتقال ہوا. ایک ہمارے اکاؤنٹنٹ, چیف اکاؤنٹنٹ تھے, پاکستان میں رہ چکے تھے, وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئے کہ میرے ساتھ چلیں آپ. ہم جب وہاں پہنچے, ڈیفنس میں ان کا بنگلہ تھا, تو میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں. انتقال کو دوسرا تیسرا دن تھا تو لوگ آ رہے تھے, کیونکہ بڑے لوگ تھے, وزیر کے گھر پہ کون نہیں جائے گا بھائی, سب اپنی شکل دکھاتے ہیں. لیکن آج شکل میں رہے تھے کہ ڈیک بج رہے تھے, گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں, میوزک بج رہے تھے, اور وہ بس جب اترتے تھے تو آوازیں آتی تھیں, پھر بند کر کے اندر آتے تھے, اور انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا, اس کے بعد چلے گئے. اور آتے بھی اس وقت تھے کہ جب قرآن کی مجلس بھی اگر ہو, قرآن خوانی ہو, جیسے رسم انتظامات ہوتے ہیں بعض جگہ, تو بالکل آخری وقت میں جی شکل دکھا کے آ جائے گی. آپ نے 9 سے 10 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو 9:45 کے بعد دیکھیے لوگوں کا تانتا جو بنتا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں کے کاموں کی طرف سب معین اور مددگار ہیں, لیکن گناہوں سے روکنے کی اگر محفل ہو, یعنی واضح و نصیحت ہو, تو وہ تو اور زیادہ مشکل کام. قرآن خوانی میں تو پھر بھی آ جائیں گے, چلو وہاں تو قرآن ہی پڑھنا ہے بس, اور دعا کر کے اپنے اپنے گھر. اس کے بعد پھر ممکن ہے لڈو بھی بٹیں اور جلیبیاں بھی کھانے کو ملیں, یا کھانا پینا بھی ہو تو وہ بھی ایک چیز ہے بہرحال. لیکن اگر واضح نصیحت کی صرف مجلس ہو, اس میں آپ دیکھیے کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں. کئی تو بادل ناخواستہ بیٹھتے ہیں, کوئی بیچارے سنتے ہیں تو ناک منہ چڑھاتے رہتے ہیں کیونکہ اس کی نظر میں سب بیکار باتیں، اس کو سمجھ کام کی بات ہی نہیں سمجھتے ہو. تو اس لیے نفس امارہ ہمیشہ انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے، اور اس کے لیے چونکہ معین و مددگار دوسری چیزیں بھی ہیں اس لیے اس کو یہ بات بھاری معلوم ہوتی ہے. تو ایک تو نفس امارہ ہے، دوسرا نفس جو ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ جو گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرا نفس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو بزرگان دین کی صحبت میں رہنے کی برکت سے نفس مطمئنہ فرما دیتے ہیں، یا ایتہا نفس المطمئنہ. اب لازمی بات ہے کہ جو نفس انسان کو ملامت کر رہا ہے وہ نفس بھی اچھا ہے، کہ گناہ کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے گناہ کیا کیوں، اللہ تعالیٰ کی تجھ سے نافرمانی ہوئی تو کیوں ہوئی. تو یہ نفس لوامہ. اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بزرگان دین کی صحبت کے نتیجے میں اس کا نفس مطمئنہ ہے، وہ ہر اچھے کام پر خوش ہوتا ہے اور برے کام سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جب بچ جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے بچا لیا، میاں میں تو گناہ میں پڑنے لگا تھا بس اللہ نے بچا لیا، اس کا خوشی اظہار بھی کرتا ہے خوشی کا. تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ، یعنی ایسا نفس جو مطمئن زندگی گزار کے جاتا ہے دنیا سے، جب اس کا وقت آخر آتا ہے تو فرشتے جب جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا یہ خطاب ہوتا ہے آخری وقت میں، ایتہا النفس الطیبہ اخرجی الی ربک الى روح و ریحان و رب غیر غضبان. یہ باقاعدہ ان کا ایک سمجھ لیجئے کہ ان کا واز ہوتا ہے اس وقت، کہ وہ شخص جو مطمئن تھا اپنے رب کی طرف لوٹ، اور کہاں لو الى رب غیر غضبان، ایسے رب کی طرف لوٹ جو تجھ سے ناراض نہیں خوش ہے. ارجع الى ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، اور الى روح و ریحان، جنت کی طرف لوٹ جہاں پر تیرے لیے ساری چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ نفس جو ہے انسان کا بے قرار ہو کر نکلتا ہے جلدی سے کہ بھائی نکلوں یہاں سے کسی طرح، کیونکہ ہم یہاں رہتے رہتے ہمارا دل یہاں سے اتنا رچ بس گیا ہے کہ یہاں سے جانا ہمیں گرا معلوم ہوتا ہے. کون چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے؟ ہم میں سے ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ لمبی عمر دے لیکن صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ. کوئی کہتا ہے اللہ میں مجھے موت دے دے؟ ہاں یہ تو ہم سب کہہ لیتے ہیں کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں آئے، لیکن یہ ضرور تمنا کرتے رہتے ہیں کہ ابھی یا اللہ بھی تو بچے ہیں، ان کی خوشیاں دیکھیں، ان کے بچوں کی بچیوں کی خوشیاں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جب بالکل کسی کام کے نہ تب بلائیے گا اپنے پاس. جب تک کسی بھی کام کے ہیں ہمیں دنیا میں رکھ. وجہ اس کی لکھی ہے کسی نے کہ چونکہ ہم یہاں رہتے رہتے یہاں سے ہمارا دل ایسا لگ گیا ہے کہ یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، اور جانا ہمیں برا معلوم ہوتا ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے، آخرت برباد کر رکھی ہے. آبادی سے ویرانے کی طرف انسان نہیں جاتا، تو دنیا ہم نے چونکہ آباد کی ہوئی ہے اس لیے ہمارا دل یہاں لگتا ہے، اور آخرت چونکہ برباد کر رکھی ہے اس لیے وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا. بھائی اگر میں یہاں رہتا ہوں لیکن میں نے ایسا مکان بنایا ہوا ہے جہاں پر جو ہے وہ ہر چیز دنیا بھر کی نعمتیں، ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر رہتے ہیں کراچی میں، لیکن ہر ہفتے کو ہر جمعے کو یہاں سے جاتے ہیں میرپور ساکرو، ان کا وہاں پر فارم ہاؤس ہے، مکانات ہیں، باغات ہیں، اور وہاں پر انہوں نے سوئمنگ پول رکھے ہوئے ہیں. ان کو ایسی خوشی ہوتی ہے، کوئی بھی آتا ہوگا تو چلیں گاؤں چلتے ہیں، چلیں گاؤں چلتے ہیں، یعنی مجھ سے بھی اگر بات ہو گاؤں چلتے ہیں. ان کو اس سے زیادہ خوشی کسی بات یہاں لگے بنگلے میں رہتے ہیں ساری نعمتیں حاصل ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس کو آباد کر رکھا ہے اس لیے اس ویرانے کو بھی اس آبادی کو ویرانہ سمجھتے ہیں، ان کا دل وہاں اٹکا رہتا ہے. اور شاید ہی کوئی جمعہ ہوتا ہو جو نہ جاتے ہوں، پھر یہ کہ اگر چلے گئے تو ہوتا تو یہ کہ اتوار کو آؤ لیکن کوشش کرتے ہیں پیر بھی وہیں رک جاؤں، پھر جمعہ کو واپس چلے جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ جس چیز کو ہم نے آباد کر رکھا ہے اور جہاں ہمارا دل لگا ہوا ہے وہاں جانے کو دل چاہتا ہے. اور جو چیز دیکھیں نا، یہاں پر اگر کوئی آدمی نوکری کے لیے آیا ہوا ہے عارضی طور پہ کراچی میں، رہتا وہ جو ہے وہ سندھ میں کہیں، تو جیسے ہی چھٹی ملتی ہے وہ شام کو کوشش کرتا ہے اصل میں چھٹی ہو کے سیدھا بس اڈے پہنچے اور پہنچے گھر پہ، رات بھی وہیں گزارے اور صبح سارا دن بھی اور تیسرا دن بھی کوشش کرتا ہے کہ 12-1 بجے تک کام میں پہنچوں، حالانکہ 9 بجے ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں اس نے سب کچھ بسایا ہوا، اس کا گھر ہے وہاں، بیوی بچے سب ہیں، یہاں وہ صرف آیا ہوا نوکری کے لیے. تو ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ بھائی ہم بھی یہاں عارضی طور پہ آئے ہوئے ہیں، اصل تو وہیں واپس جانا ہے. اور ابھی جو جدید تحقیق ہے اس میں ایک ریسرچ کرنے والے نے جو ریسرچ کی اس نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے، اور وہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہیں، کہ یہ انسان جو ہے وہ یہاں کی مخلوق معلوم نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارا ایمان تو اس سے پہلے سے ہی ہے اور الحمدللہ بہت پکا ہے، لیکن اب تحقیق کے بعد یہ بات آ گئی کہ بھائی انسان اس دنیا کا باسی نہیں ہے، یہ کہیں اور کا ہے، کسی اور جگہ کا ہے، ایسی جگہ کا جہاں عیش و عشرت، جہاں نزاکتیں، جہاں لطافتیں، جہاں پر جو ہے وہ ایسی جہاں کا باسی ہے کہ یہاں یہ آرام کا متلاشی رہتا ہے. سونا چاہتا ہے تو نرم گدے پہ سونا چاہتا ہے، کھردرے زمین پہ سونا نہیں چاہتا، کہیں تکیہ اپنے نیچے لگائے گا سر کے نیچے. ورنہ اس دنیا کا جو رہنے والے ہیں، اب جانور ہیں مثلا، آپ دیکھیں زمین پہ لٹ جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. بندر ہیں، دوسرے بہت سے جانور ہیں، وہ ہم تو حیرت کرتے ہیں کہ پرندے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، گرتے بھی نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہم یہاں رہنے والے نہیں، ہم نہیں کر سکتے ایسے. ہم یہاں کے رہنے والے نہیں، ہمیں کہیں سے بھیجا گیا ہے کچھ دن کے لیے، یہاں سے مدت پوری کر کے واپس جانا ہے انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں وہ جگہ، ہمیں ماں باپ کی جو جگہ ہے ہمارے واپس عطا فرما دیں، جو ہماری وراثت ہے اصل میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ دیں، تو یقیناً پھر آدمی کا دل وہاں جانے کے لیے مچلتا رہتا ہے کہ یہاں تو میں عارضی طور پہ آیا ہوں اور پھر واپس جانا ہے. لیکن ہم نے چونکہ دل اتنا لگایا ہوا ہے کہ حالانکہ کسی کے اگر ماں باپ بھی چلے گئے نا دنیا سے، اس کا ان سے بھی ملنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہاں جانا پڑے گا. صحابہ کرام کو دیکھیں نا، سید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ کل جا کے صحابہ سے ملاقات ہوگی. ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا، وہ خوش ہوتے تھے، واہ واہ کیا ہی زمانہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی. ہم میں سے کتنے جو کہیں بھائی حضرت والا سے ملاقات ہوگی، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انشاءاللہ ہوگی. جب آدمی یہاں سے چلا جاتا تو نیچے کے معاملے اللہ ہی جانتے ہیں کہ نیچے کہاں چلا گیا آدمی. بظاہر نیچے جاتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ روح اس کی زمین میں نہیں رہتی، روح اوپر ہی جاتی ہے اگر وہ اعلی علیین کا باسی ہے، اور خدا نہ کرے اسفل السافلین کا ہے تو اوپر جاتی ضرور ہے لیکن وہاں سے پھینک دی جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے. ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں اسفل السافلین. اسفل السافلین کہاں ہیں؟ دوزخ، زمین کی نیچے تہ میں، علیہ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، حضرت کے ان اشعار کو آپ معمولی مت سمجھا کریں، توجہ سے سنیں، اپنے ذہن کو اس طرف لگائیں کہ حضرت جو بات کہہ رہے ہیں وہ معمولی بات نہیں ہے. اس کا حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ جو کر لے نفس امارہ کو قابو میں تو وہ سالک، وہ ہے طریق پہ چلنے والا، راستے پر چلنے والا، بزرگوں کے نفس قدم پر چلنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، جو اپنے نفس امارہ کو قابو میں کر لے. فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے فقیر کچھ بھی نہیں ہے لیکن مست ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے ہر وقت، اس کو نفس امارہ کو اس نے قابو میں کر رکھا، اس لیے پریشان نہیں ہے، خوش ہے وہ ہمیشہ. اور پھر آگے حضرت نے عجیب بات فرمائی، ہم کہاں سے مٹی سے بنے ہوئے نا، فرمایا کہ یہ خاک کی ذکر کی برکت سے ہے فوق السما، لیکن یعنی اللہ نے بنایا تو خاک سے ہے، لیکن اللہ نے اس کا جو مرتبہ رکھا ہے وہ مٹی سے میں نہیں رکھا بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر رکھا ہے. زمین پر بھی نزول آسمان معلوم ہوتا ہے، یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آسمانی کی مخلوق سمجھتا ہے، دنیا کی مخلوق نہیں سمجھتا اپنے آپ. لیکن یہ کب ہے؟ یہ ذکر کی برکت سے، یہ خاکی ذکر کی برکت سے. یا مطلب کیا کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، میں دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ ذکر سمجھتے ہیں جو ہو اللہ اللہ، یہ جو یہ ذکر، یہ ضروری نہیں، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ذکر نہیں؟ یہ بھی اللہ کا ذکر، جس چیز سے فائدہ پہنچے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. وہ صرف اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کیا کرو، وہ ایک نمونہ ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے کانوں کے ذریعے دل کے اندر اس کو داخل کر لیں، کہ اللہ کا نام لینا سیکھ جائے، اللہ سے ایسی محبت ہو پھر ہم اکیلے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کو یاد کریں، پھر تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کریں، گھر میں جا کے کریں، یہاں تو ہفتے بعد ایک مجلس ہو جاتی ہے، وہ بھی کبھی وقت مل جاتا تو کر لیتے ہیں، نہ کریں تب بھی سمجھیے ذکر کر کے گئے ہم یہاں سے، کیونکہ اصل تو اللہ کی یاد ہے. جب اللہ کو یاد کر لیا ہم نے، اس کے دل، اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کی، تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. لیکن خدا نہ کرے آپ ایک گھنٹہ ذکر کرتے رہیں لیکن اللہ کی محبت دل میں نہیں آئی، ذکر کر رہے ہیں لیکن دل میں کہیں اور کے خیالات بسے ہوئے، تو اگر سے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا کم از کم ایک عضو یعنی زبان تو کم از کم اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس لیے اس کو بھی بیکار مت سمجھیے، وہ بھی کارآمد ہے. لیکن جو بات دین کی بتائی جا رہی ہے اگر وہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائیں پھر انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا. جیسے حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ عمرہ کرنے جا رہا ہو، حج کرنے جا رہا ہو، لیکن اگر تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے پھر عمرے کے لیے جاؤ تو پھر تمہیں جو ہے وہ طواف کی لذت آئے گی، پھر تمہیں سعی کی لذت آئے گی، پھر تمہیں ساری چیزیں. لیکن اگر ایسے چلے گئے جیسے گئے تھے ویسے واپس لوٹ آتے، کتنے لوگ ہیں آج طواف کر رہے ہیں جو موبائل سے کھیل رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو سب مزہ اسی میں آتا ہے، گناہ کر کے خوش معلوم ہو رہے ہیں. دیکھو نا اب یہاں پر کتنا فٹ ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے جو ظالم شادماں معلوم ہوتا ہے. اب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہونا ہی چاہیے تھا کہ اللہ سے ہماری لو لگی ہوتی طواف کے دوران، ہم دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے، کسی خاتون کے قریب جانے کو بھی ہم اپنے لیے جو مصیبت سمجھتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کسی بات کا، اور صرف خالق و مالک سے ہم اپنی لو لگاتے. لیکن ہوتا کیا، وہاں پر ہم ہر وقت جو ہے ویڈیو بن رہی ہے، اپنی بھی بنا رہے ہیں، دوسروں کی بنا رہے ہیں، ڈائریکٹ دکھا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور بڑے خوش معلوم ہوتے ہیں، وہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، یہاں آ کے بھی دکھاتے ہیں ساری دنیا. تو اسی کو حضرت فرمائے کہ مٹانا نفس کا اس کو کوہ گرا معلوم ہوتا ہے. ایسے آدمی سے کہو کہ ایسا مت کرو بھائی، یہ گناہ کا کام ہے، کہ چھوڑو یار نماز میں بھی تو ویڈیو بنتی ہے تمہاری، وہ پھر مکہ مکرمہ کا حوالے دیتا ہے، بنتی ہے تو بنتی رہے بھائی، تم اپنے اختیار سے کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ ایک ہے اپنے اختیار سے کام کرنا، ایک ہے بے اختیار، وہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ حکومت جانے، وہ اپنی سیکورٹی کے اعتبار سے جس اعتبار سے بھی کرتے ہیں وہ جانے، اس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کریں گے، ان سے کریں گے. ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہاں کہاں ہمارا فوٹو آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ جو کام ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں اس پر تو آپ کی ہماری پکڑ ہے، جو ہمارے اختیار سے نہیں ہے تو وہ جو صاحب اختیار ہیں وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ یہ خاکی ذکر کی برکت سے فوکس سما، لیکن زمین پر بھی نزول آسماں معلوم ہوتا ہے. دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کوہ گرا معلوم ہوتا ہے. اللہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ جب آدمی ذکر کرتا رہتا ہے تو فرمایا نا کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. ذکر کرنے سے انسان جس کا ذکر کر رہا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب آدمی جو استحضار کرے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کو بیٹھ کے سوچا کرو. جب آپ یہ سوچو گے ہمیں جس نے یہ نعمت دی ہے اس کی محبت اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کبھی کبھی بیٹھ کر کریں. کبھی کیا صبح شام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھیے جو اللہ کا ذکر صبح شام کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، یہاں بھی کریں، اکیلے تنہائی میں بھی کریں، ایک معمول جو ہے اس کو ہمیشہ رکھیں. اور معمول خاص طور پر وہ ہے کہ آپ صبح کے وقت فجر سے پہلے کرتے ہیں، یا فجر کے بعد کرتے ہیں، یا گھر میں رات کو کرتے ہیں، سوتے وقت کرتے ہیں، جو بھی آپ نے وقت طے کر لیا کوشش کریں اس وقت میں اپنے اس وقت کو کارآمد بنائیں، اللہ کا ذکر کریں. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. لوگ شکل دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی یہ صاحب نسبت، صاحب نسبت. ہمارا جب کسی سے رشتہ طے ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی نسبت طے ہو گئی، نسبت طے ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی، صاحب نسبت بن گئے آپ. جس سے آپ کی منگنی ہو گئی اب وہ آپ کی طرح منسوب ہو رہی ہے، آپ اس کی طرح منسوب ہو رہے ہیں. ارے بھائی اس کی اپنے حاجرہ سے ہوئی ہے منگنی، اور وہ کہے گا اچھا تھے سلطان، اس کا میاں سلطان ہے جس سے تعلق ہوا ہے، نسبت ہوئی. تو یہ جو نسبت ہو گئی، اسی طریقے سے جب آدمی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بڑا اللہ والا آدمی، یہ بڑا اللہ کا نام لینے والا ہے. انشاءاللہ ہماری شکل دیکھ کے لوگ کہیں گے پھر. یہ ہے صاحب نسبت کا ہو جانا, اور یہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی اور آپ سب کو اور تمام آنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اتنا عطا فرمائے. بعض اوقات جب اللہ کا آدمی ذکر کرتا ہے تو دعا سے بھی بڑھ کر ملتا ہے اسے. جیسے قرآن مجید کہا نا کہ جس آدمی کو قرآن پڑھنے سے فرصت نہ ملتی, دعا کی فرصت نہ ملتی ہو اور دعا میں قرآن مجید مشغول رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرما دے, کیونکہ اس کے کام میں لگے ہوئے نا بھائی. اگر کوئی آدمی اپنے کام سے کسی کو بھیج دے کہ جاؤ بھائی ذرا ہی تم کام کر کے آؤ, وہ کام کے لیے چلا جاتا ہو, کہتے دیکھو اس کا خیال رکھنا وہ گیا ہوا ہے, اس کا خیال رکھنا بھائی ہمارے کام سے گیا ہوا ہے, وہ کبھی وہ محروم رہ جائے, اس کا ذہن میں خیال رہتا ہے. اسی طریقے جب اللہ تعالیٰ کے ہم کام میں لگے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے منصوبوں پر کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے کہ بھائی اس کا یہ بھی کام کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا. لیکن اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. چلو بعد میں پھر کسی اور دیکھ لیں گے. تو یہ بس میں نے سوچا کہ کچھ اشعار کے مفہوم تھوڑا سا سمجھا دوں, تو اس سے انشاءاللہ فائدہ پہنچتا ہے اصل میں. اور پھر یہ ہمارے حضرت والا کی جو ہے بہت بڑی خدمت ہے جو حضرت نے کی ہے اپنے اصحاب کے لیے, اپنے عقیدت مندوں کے لیے, اپنے محبت کرنے والوں کے لیے, کہ یقیناً اس کے ذریعے سے آخری وقت میں تو ہم جو ہے وہ حضرت کے پاس جاتے اسی لیے تھے کہ وہاں پر اشعار کی مجلس ہوتی تھی اور یہ اشعار پڑھے جاتے تھے, اور الحمدللہ سن کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک خاص کیفیت بھی طاری ہوتی تھی. تو بہرحال یہاں پر بھی اسی لیے پڑھے جاتے ہیں, ایک تو یہ کہ حضرت والا کی اس مجلس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر آدمی کو شعر فوری طور پر سمجھ آتا نہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اپنا مزاج بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. پھر اگر وہ نہیں پڑھے جائیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا کہ بھئی آج جو ہے تھوڑی سی کچھ کمی رہ گئی. باقی یہ کہ ذکر, اس کو بھی آپ ذکر ہی سمجھا کریں انشاءاللہ. میں کوشش تو کرتا ہوں, آج کل مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ زبردستی مصروفیت کو ترک کر کے آنا پڑتا ہے. تو میں 6:30 بجے سے آنے کی کوشش کر رہا تھا, پھر بھی فرصت جو ملی تقریباً 20 منٹ بعد مزید وقت لگا, تب میں یہاں پر آپ کے پاس بہرحال پہنچا. لیکن خیال بہرحال رہتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی جب بعد انشاءاللہ ہوں گے وہاں کچھ نہ کچھ بیان ہو رہا ہوگا, آپ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں, کیونکہ حضرت کی جو باتوں میں ہیں وہ گلوں کی خوشبو ہے. تو ہمیں آپ ان کتابوں سے وہی فائدہ ہونا چاہیے جو حضرت کی مجلس میں حضرت سے ہوتا تھا, کیونکہ ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ آپ کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق بھی رکھیں اور ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں, انشاءاللہ جو فائدہ ان سے ہوتا تھا وہ فائدہ ان کی کتابوں سے بھی اور ان کی تحریروں سے بھی انشاءاللہ ہوگا. اور جب آپ یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں حضرت کو اس کا اشارے ثواب ہوتا رہتا ہے, اور اگر اس پر عمل کر لیں گے پھر کیا ہی بات, پھر تو سونے پہ سہاگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. ہر قسم کی لاچاری سے, ہر قسم کی معذوری سے, ہر قسم کی مجبوری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہماری بیماریوں سے آپ واقف ہیں, بیماری جسمانی ہو یا روحانی, اے اللہ آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. اپنے فضل و کرم سے ہماری روح کو بھی صحت مند بنا دیجئے, ہمارے جسم کو بھی صحت مند بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنی طاعت کی توفیق عطا فرمائیے, ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے, نماز کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ہمارے حالات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہم پر رحم فرما دیجئے, ہم پر کرم فرما دیجئے. تیرے سوا ہمارا کوئی ماوا نہیں, کوئی ملجا نہیں, کوئی ٹھکانا نہیں, کوئی رب نہیں, آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں, آپ ہی ہمارے ٹھکانا ہیں. اے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں, آپ اپنا فضل فرما دیجئے. ہماری ان حاجتوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں, جو زبانوں پر آ جاتی ہیں وہ بھی جانتے ہیں, جو ہم کہہ نہیں پاتے وہ بھی آپ جانتے ہیں. یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے, دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے, ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں غرور سے بچا، تکبر سے بچا، بخل سے بچا. اے اللہ ہمیں وہ صفات پیدا فرما دیجئے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، اے اللہ اسی طرح صحابہ کرام میں تھیں. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ تمام خوبیاں، وہ تمام خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، آپ سے طلب کی. تمام بھلائیاں اور خیریں عطا فرما دیجئے جو آپ نے مانگی آپ سے. اے اللہ ان تمام شرور سے، فتن سے، اے اللہ ابتلا سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.